الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون درود پڑے محمد والے محمد سب سے پہلے آپ سب برادران خواہران مومنین علماء حقانی اور بالخصوص ولی امر المسلمین مقام معظم رہبری اور امام عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں اس عظیم شب اور کل کے دن جو یوم ولادت باسعادت صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا یوم ہے. ہم اس کی تبریک پیش کرتے ہیں سارے مسلمانوں کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں. خداوند متعال نے یہ وہ شب تھی, کل کا وہ دن ہے جس دن رسالت مآب کو کوثر عطا کیا. وہ اس عصر میں اس وقت میں جہاں خواتین کی کا کوئی عزت اور مقام نہیں تھا, جہاں بیٹی کی ولادت ننگ سمجھی جاتی تھی, جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیزوں اور غلاموں کی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا, اس دور میں جہاں رسالت مآب کو کوئی اولاد نہیں تھی, خداوند متعال نے ایک بیٹی دی جس کے لیے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر یعنی کثرت, اور یہ کثرت صرف یہ نہیں ہے کہ آل جناب سیدہ میں کثرت سے تولد آل ہوئی اور آج ساری دنیا میں سادات جو ہے وہ منتشر ہیں, پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف. یہ کثرت جو خدا نے, یہ کوثر جو خدا نے عطا کیا رسول اللہ کو, یہ کئی پہلوؤں سے کوثر ہے. یہ وہ ہستی تھی, وہ منبع تھا جہاں سے ہدایت کثرت سے عالم انسانیت کو ملی. یہ ہدایت کے پہلو سے بھی کوثر ہے. یہ وہ ہستی تھی جن کے طفیل میں خداوند متعال نے امت مسلمہ کو کثرت سے نعمتیں عطا کی. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آل دی جناب سیدہ کو اور سادات آج کثرت سے ہے, بلکہ آج عالم اسلام میں جو ہدایت باقی ہے مسلمانوں کے درمیان, یہ بھی فاطمۃ الزہرا کے طفیل سے ہی ہے. انہی کی آل میں وہ امام ہادی تھے, وہ ہدایت کے امام رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو ہر طریقے سے باقی رکھنے کی کوشش کی, اور دین کے وہ ارکان, دین کی وہ بنیادیں, دین کے وہ اساس کو محفوظ رکھا اور محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا. یہ وہ کثرت ہے. خداوند متعال نے وہ چیزیں کثرت سے نہیں دی فاطمہ کو جن کی تلاش میں ہم ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک کوثر یعنی مال, اگر کسی کے پاس کثرت سے مال ہو ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس کوثر ہے, کثرت کے ساتھ مال ہے. کسی کے پاس شہرت ہو, مقام ہو, کرسی ہو, عہدہ ہو, ہم نے ان چیزوں کو معیارات بنایا ہے. جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیدہ کے گھر میں بالکل موجود نہیں تھیں. یہ وہ کثرتیں ہیں. ہمیں اللہ نے جناب سیدہ کی شکل میں کوثر دیا اور ہم تکاثر کی طرف بڑھ چلے. تکاثر یعنی حوث, زیادہ سے زیادہ پانے کا شوق, زیادہ سے زیادہ پانے کا کی آرزو. الحاکم التکاثر, قرآن فرماتا ہے کہ تم نے دوڑ لگا دی ہے, تم کثرت کے پیچھے ہو, تکاثر کے پیچھے ہو. کن چیزوں میں؟ اولاد میں, مال میں, خانوادوں میں, اپنے قبائل میں, اپنی قوموں میں, ان کے پیچھے ہو. جبکہ دوسری طرف وہی قرآن فرماتا ہے رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. ایک طرف قرآن تنبیہ کرتا ہے مومنین کو کہ تم تکاثر کے پیچھے ہو, اور دوسری طرف اسی کی افزائش کرتا ہے رسول اللہ کو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی حرج کوثر میں نہیں ہے, کثرت میں نہیں ہے, حرج اس چیز میں ہے کہ کس بات میں کوثر ہو, کہاں پر تکاثر ہو, کہاں پر انسان کی دوڑ لگی ہو, کس چیز میں انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. آیا مال زیادہ ہو, آیا اولاد زیادہ ہو, آیا شہرتیں زیادہ ہو, پلاٹ زیادہ ہو, زمین زیادہ ہو, سرمایہ زیادہ ہو, یا انسان کے پاس ہدایت ہو کثرت کے ساتھ, انسان کے پاس توفیقات ہو کثرت کے ساتھ, دینی خدمات کی توفیقات ہو کثرت کے ساتھ, انسان کے پاس توکل خداوند متعال ہو کثرت کے ساتھ, انسان کے پاس ایمان ہو کثرت کے ساتھ. یہ وہ کوثر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسالت ماب کو عطا کیا. لیکن ہم نے کوثر کو بدل دیا تکاثر میں. ہمارا سفر کوثر کی طرف ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے سفر کیا تکاثر کی طرف. لہب و لہاب میں ہم نے کثرت کی, ہم اس کی طرف بڑھ چلے. آج کثرت سے ہمارے پاس موبائل فون ہوتے ہیں, کثرت سے ہمارے پاس ٹیلی ویژن چینل ہیں, سو سو چینل لگے ہوئے ایک ایک گھروں کے اندر. یہ ساری کثرتیں ہیں, یہ ساری تکاثر ہے جو ہمارے پاس آج موجود ہے. لیکن ہدایت کے منابع دیکھیں کتنے کم ہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے. توفیقات دیکھیں کتنی کم ہیں, مال, موبائل, گیجٹس, کپڑے, لباس, ہر چیز کثرت سے بھرا ہوا ہے ہمارے گھروں میں. مومنین کے گھروں کو اگر آپ جائیں ٹٹولے, اپنے گھروں کے اندر الماریوں کو کھولے, دیکھیں کتنے ایسے لباس ہوں گے جو کئی کئی مہینوں سے ہم نے شاید پہنے بھی نہیں ہوں گے, لیکن ہے ہمارے پاس. لیکن جناب سیدہ کے گھر میں جا کر کے دیکھیں کیا تھا. ایک لباس اونٹ کی کھال کا, گرمی ہو سردی ہو وہی گرم لباس. سونے کے لیے ہمارے پاس کثرت سے بیڈ ہوتے ہیں, صوفہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. جناب سیدہ کے پاس ایک سوکھی ہوئی اونٹ کی کھال جس پر وہ بچوں کے ساتھ زمین پر سوتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی خدا کہتا ہے کہ یہ کوثر ہے. یعنی فرق معیارات کا ہے, ہمارے معیارات درست نہیں ہیں. ہم نے جن چیزوں کے پیچھے دوڑ لگائی ہے وہ کوثر نہیں ہے, وہ تکاثر ہے. جس سے روکا ہے قرآن نے, جس سے روکا ہے دین نے. اسی لیے جناب سیدہ کو اسوہ بنانا ہے, رول ماڈل بنانا ہے, تاکہ ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوں کثرت کے ساتھ جو جناب سیدہ کے پاس تھی. توفیقات ہو ہمارے پاس, دینی خدمات کی توفیقات ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اسے فضل عطا کرتی ہے, اسے فائز کرتی ہے عالی مقام کے اوپر, جسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے. گفتگو ہماری یہی جاری تھی جناب سیدہ کے اس نورانی کلام کے ذریعے کہ کس طرح کا مبارزہ کیا, کس کثرت سے اس کوثر نے مبارزہ کیا. یہ کوثر جو اللہ نے رسول اللہ نے اللہ نے رسالت ماب کو دیا, اپنے مبارزے کے میدان میں بھی کوثر تھی, یہاں بھی کثرت تھی, کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر طریقے سے اتمام حجت کیا. کل ہماری گفتگو خطبے کے اس کلام تک پہنچی تھی جہاں پر جناب سیدہ مخاطب ہوتی ہے. پہلے یہ کہتی کہ تم نے بہت بڑا شر کیا جس کا خسارہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنا ہوگا, اور آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو ابدی ہوگا کہ تم نے ولایت کو ترک کیا. پھر واضح الفاظ میں فرماتی ہیں وما نکم من ابو الحسن, آخر کیوں تم نے نکمت کی ابو الحسن کے ساتھ, کیوں تم نے تنہا چھوڑ دیا ابو الحسن کو, کیا وجہ تھی اس کی؟ اس لیے کہ تم نے انتقام لیا ابو الحسن کے ساتھ, علی کے ساتھ, کیونکہ علی کی تلوار میں عدل تھا. اس لیے کہ علی کو موت کا خوف نہیں تھا, اس لیے کہ علی نے جو مبارزہ کیا, جو حملے کیے, جو نبرد کی, وہ اتنی شدت کے ساتھ تھی, اور علی کا غضب جو تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا. یعنی مشکل جو امت مسلمہ کو امیر المومنین کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کی زندگی للہ زندگی تھی, الہی زندگی تھی. اور یہ مشکل ہر عصر میں ہر اس شخص کو اس الہی رہبر کے ساتھ ہوگی جس کی زندگی للہ زندگی ہو, جس کی زندگی اللہ کے لیے ہو, جسے غصہ بھی آئے تو خدا کے لیے, جو رحم بھی کرے تو اللہ کے لیے, جو بغض بھی کرے تو اللہ کے لیے, اور حب بھی کرے تو اللہ کے لیے. ایسے رہبران کو ملتیں قبول نہیں کرتی, کیونکہ ملتوں کا رجحان کہیں اور ہوتا ہے. ملتوں کا رجحان پست دنیاوی مقامات کی طرف ہوتا ہے, پست دنیا کی طرف ہوتا ہے, اور الہی رہبر انہیں کسی اور سمت اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. دونوں کے راستوں میں تضاد ہوتا ہے, ایک الہی رہبر کے اور ایک دنیا پرست ملت کے. ایسی ملت موقع ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے موقع مل جائے کہ ہم الہی رہبر کو ترک کر دیں. اور یہی کام اس وقت کی ملت نے بھی کیا, اور ہر دور میں, آنے والے ہر دور میں, ہر عصر میں ملتوں نے یہی کام کیا کہ الہی رہبروں کو ترک کر دیا. امیر المومنین کے بعد 10 ائمہ آئے, لیکن ملتوں نے ان سے محبت کی, عقیدت کا اظہار کیا, اپنے ذاتی مسائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے, لیکن اس منصب اور مقام امامت پر لانے کی کسی نے کوشش نہیں کی, حق کے امامت نہیں لوٹایا. اسی لیے زیارت جامعہ میں بھی یہ جملہ ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں جائیں تو یہ کہے کہ اے مولا, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, کس طرح سے آیا ہوں, عارف بحق ہی, آپ کے حق کی معرفت کو حاصل کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے. اگر کسی کو پتا ہی نہیں ہو کہ حق کی امامت کیا ہے اور وہ زیارت کرنے چلا جائے, امیر المومنین کی حرم پہ چلا جائے, امام رضا کے حرم پر چلا جائے, کسی بھی امام کے حرم پر چلا جائے, پھر یہ کلمات دہرائے وہ وہاں, یہ تو نفاق ہوگا, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ اسے پتا ہی نہیں ہے حق کی امامت کیا ہے. یعنی یہ شرط ہے, ائمہ کی قبروں کی زیارت کی بھی یہ شرط ہے کہ انسان کو, مومن کو ائمہ کے حق کی معرفت ہو, اس کے بنا زیارت قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے. ہم روایت بڑی شان سے پڑھتے ہیں نا, دوسروں کو تنقید کرتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے عصر کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا, اس کی موت جہالت کی موت ہے. یہ پہچاننا کیا ہے؟ صرف یہ پہچاننا کہ ان کا نام کیا ہے, یہ پہچاننا کہ علی کے والد کا نام کیا تھا, یہ پہچاننا کہ علی کے کتنے فرزند تھے, یہ پہچاننا کہ علی کی زوجہ کا نام کیا تھا, کہ یہ پہچاننا کہ حق کے امیر المومنین کیا تھا. یعنی یہ معرفت ہونی چاہیے انسان کو, اور جب اسے معرفت ہو جائے الہی رہبروں کی, اگر اس کا رجحان بھی اللہ کی طرف ہے وہ اس الہی رہبر کو قبول کرے گا، اگر اس کا رجحان دنیا کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے، وہ کبھی الہی رہبر کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا، اس کی ضد میں آ جائے گا۔ یہ ایک قانون ہے جو آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے، نہ صرف رہبری کی حد تک، بلکہ اگر آپ نچلی سطح پر آئیں، نچلی سطح پر بھی آ جائیں، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی حکومتی ادارے میں یا کسی بڑے ادارے میں، ایک اگر ایماندار انصاف معتدل انسان اگر اس ادارے کا مدیر ہو جو کرپشن اور فساد کو اجازت نہیں دیتا، اسے نہیں پسند کرتے ہیں لوگ کہ اس سے تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں نکلتا، ہم تو عادی ہو گئے رشوت دے دے کر کام کرانے کے، یہاں تو کوئی کھانے پینے کا چکر ہے ہی نہیں، یہاں پر ایسے لوگوں کو نہیں قبول کرتے، ایسے علماء کو نہیں قبول کرتے ہیں جو صرف عند اللہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہو، قبول نہیں کرتے، کیونکہ دین کا لبادہ اس طرح سے پلٹ چکا ہے، پلٹ گیا ہے۔ آج اگر کوئی عالم دین آئے اور وہ کوئی ڈیمانڈ نہ کرے یا کچھ لے نہیں، ڈیمانڈ نہ کرے، اس کو مشکوک شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کوئی ایجنٹ ہے، کسی نے بھیجا ہے اس کو، کیا ہے، یہ پیسے کیوں نہیں مانگتا، یعنی برعکس ہو چکا ہے۔ یعنی جو الہیت کی طرف ہو اسے مشکوک کر دیتے ہیں، جو دن رات محنت کر کے کوئی چیز بنا کر کے ملت کو دے، ساخت کر کے دے، اسے مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کے خلاف تبلیغات کرتے ہیں کہ یہ چیک کرو کہاں سے مال آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کے اس کے پیچھے کون ہے، اور جو واضح شفاف جن کو ایجنسیاں لے کر کے آتی ہیں ان کی طرف کوئی نہیں اشارہ کرتا۔ یہ جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ تم نے علی کو اسی لیے قبول نہیں کیا کہ علی مواحد ہے، علی اللہ کے سوا، علی کا معیار توحید ہے، علی صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور تمہیں ایسا رہبر نہیں چاہیے جو الہی رہبر ہو۔ پھر فرماتی ہیں واللہ لو تکا ان زمان میں نبذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ الیہ لا اطلقہ والسار بہم سیر سجوجن، واللہ اگر ان لوگوں نے روکا ہوتا ایک دوسرے کو، روکا ہوتا ایک دوسرے کو زمان میں امامت، زمان میں قیادت تھامنے سے روکا ہوتا، جو اللہ نے علی کے ہاتھ میں دی تھی، تو اور علی کے ہاتھ میں یہ زمام دی ہوتی تو علی نے ان کو ایک بہت آسان سفر کرایا ہوتا۔ کہ سیدہ فرماتی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے اور ایک معاشرے میں قائد بننے کی کوشش کرے تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹھے رہو، تم روکو اسے، غلط ہاتھوں میں اپنی ملت کی، اپنی قوم کی زمام کو نہ جانے دو۔ اگر تم نے یہ کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ خود ابھی فرمائیں گے کہ ہوگا کیا۔ اگر تم نے یہ کیا، اگر تم نے صحیح ہاتھوں میں اپنے ملت کی، اپنی قوم کی زمام دے دی، یہ تمہیں ایک آسان سفر کرائے گا، یہ تمہیں ہر مشکلات سے عبور کرائے گا، یہ تمہیں نجات کے راستوں پر لے چلے گا۔ فرماتی ہے کہ اگر علی کے ہاتھ میں تم نے زمام دی ہوتی تو ایک ذرہ، اتنا سا ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی علی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ الہی رہبروں سے ملتوں کو نقصان نہیں پہنچتا، کبھی نہیں پہنچتا۔ غیر الہی رہبر ملتوں کو ذلیل کرتی ہے، غیر الہی قیادتیں ملتوں کو رسوا کرتی ہے، شرمسار کرتی ہے، ان کو ایسے میدانوں میں لے آتی ہے جہاں پر ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ الہی رہبر کبھی ملت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مصائب جو آئیں گے ملت پر وہ الہیت کی وجہ سے آئیں گے، برحق مصائب آئیں گے، بے جانی آئیں گے، بے حق نہیں آئیں گے کبھی۔ اور علی کے پیروکار علی کی حکومت میں کبھی لڑکھڑاتے نہیں، کبھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے۔ اگر علی کے ہاتھ میں تم نے زمام دی ہوتی، علی تمہیں کہاں لے جاتا؟ لو اردہم مسلحا نمیرا صافین رویا فزفزا ان تطفہ زغتہا ولا یترنکو جانبہ۔ علی تمہیں ایسے چشمے کی طرف لے جاتا، ایسے ناب چشمے کی طرف، خالص چشمے کی طرف جس کے اطراف میں کوئی پھسلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ظاہراً یہ نظر آتا ہے کہ کوئی رہبری، کوئی قیادت ہمیں اچھی جگہ لے جا رہی ہے، نعرے اچھے لگا رہی ہے کہ ہمیں ملت کا بھلا کرنا ہے، ہمیں قوم کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے قوم کو نجات دلانی ہے، ہم نے قوم کو یہ کرنا ہے، ہمیں فلاں کام کرنے ہیں، لیکن وہ راستہ جو ہے اس کے اطراف دونوں طرف پھسلنے کے دلدل ہوتے ہیں۔ ذرا سے قدم لڑکھڑائے وہ پھسل جاتا ہے۔ سیدہ کہتی اس طرح سے ایک الہی امام، الہی رہبر تمہیں اس راستے پر لے چلے گا، اس ناب چشمے تک پہنچا دے گا جس کے اطراف میں پھسلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ سیدہ بتا رہی ہے، فلسفہ ولایت، فلسفہ امامت کن کو بتا رہی ہے سیدہ؟ کون ہے سامنے مخاطب؟ خواتین انصار ہے، لیکن جس کے بارے میں بتا رہی ہے، جن کے بارے میں بتا رہی ہے وہ ان کے مرد ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ علی کو ترک کیا۔ سیدہ کیوں بتا رہی ہیں ان کو یہ ساری چیزیں؟ یہ فلسفہ امامت ان کو کیوں سمجھا رہی ہیں؟ اس لیے سمجھا رہی ہیں خواتین کو کہ اگر تمہارے مردوں نے میدان امامت اور ولایت ترک کر دیا تو تم نکل کر کے آؤ میدان میں، عورتیں آئیں میدان میں۔ یہ نہیں ہے، عورت مطیع ہے شوہر کی، ولی ہے شوہر، لیکن دین کی بنیادوں میں اگر مرد اس میدان میں نہ ہو، عورت نکل کر آ جائے، عورت احیا کرے، عورت زندہ کرے ولایت کو۔ یہ اس لیے سمجھا رہی ہے، خواتین کو سمجھا رہی ہے یہ۔ پھر کیا کہتی ہیں؟ ولا والاسدرہم بتانا، علی تم کو سیر کر کے، مطمئن کر کے، کانے حالت میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا جہاں تمہیں پہنچنا ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ وَنَّسَحَ لَهُمْ سِرْعًا وَأَيْلَانًا، جہاں پہ تم گمراہ ہوتے، جہاں تمہیں مشکلات ہوتی، علی تمہاری نصیحت کرتا اعلانیہ بھی اور تنہائی میں بھی۔ یہ رہبری کی صفات ہے۔ رہبر کیا ہوتا ہے؟ رہبر جہاں دیکھتا ہے کہ ملت راستے سے ہٹ رہی ہے، فوراً رہبر آ کر کے نصیحت کرتا ہے۔ لیکن آج عجب حالات ہے، اگر کوئی رہبر، کوئی الہی قائد، کوئی الہی شخصیت آ کر کے قوم کی نصیحت کرے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، تمہیں نظام الہی کی طرف آنا ہے، تم کس طرف جا رہے ہو، اسی پر تنقید ہوتی ہے۔ سیدہ تو یہ صفت بتا رہی ہے الہیات کی کہ نصیحت کرو، اعلانیہ نصیحت کرو، اعلانیہ بتاؤ، اعلانیہ اور سر ان بھی کرو، تنہائی میں بھی کرو، تنہا بھی کرو اور اعلانیہ بھی کرو کہ راستہ کون سا صحیح راستہ ہے، تکیہ نہ کرو اس میں، اتنے عادی ہو گئے ہم تقیہ کے کہ جہاں تقیہ نہیں کرنا تھا وہاں بھی تقیہ کر لیا ہم نے. دین نے کہا تھا کہ کتمان حق نہ کرو, ہم نے وہی کام کیا, کتمان حق کیا, حق کو چھپا دیا ممبر سے. حق میں تو کتمان نہیں ہے, کتمان اپنے سر میں کرو, اپنی شخصی باتوں میں کتمان کرو, اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو. لیکن دین کے جو بنیادیں ہیں ان میں تو کتمان نہ کرے, انہیں تو کھول کر کے اعلانیہ بیان فرمائے. اگر علماء قوم کے رہبران قوم کو نہیں بتائیں گے صحیح راستہ تو کون بتائے گا؟ کہاں جائیں گے یہ؟ آکسفرڈ جائیں گے, کیمبرج جائیں گے, یوسٹن جائیں گے, ان اداروں میں جائیں گے, ان دانشگاہوں میں جائیں گے, یہاں سے دین سیکھیں گے, یہاں سے لیڈرشپ سیکھیں گے, یہاں سے امامت سیکھیں گے. دیکھیں آج اپنی اولادوں کو مینجمنٹ کرنے کے لیے کہاں کہاں نہیں بیچتے, مینجمنٹ سکھانا ہے, لیڈرشپ سکھانی ہے. ابھی یہی ہوا نا, برطانیہ میں ایک عالم دین نے کورس کیا آکسفرڈ میں جا کر, یونیورسٹی میں جا کر لیڈرشپ کا, پھر آ کر کے اعلان کر دیا میں قوم کا رہبر ہوں, میں لیڈرشپ اب میں سیکھ کر آ گئے ہوں. کہاں سے سیکھی لیڈرشپ؟ تاغوت سے لیڈرشپ سیکھ کر کے آئے ہو اور مومنوں کی رہبری کرنا چاہتے ہو. قیادت سیکھنی ہے تو فاطمہ سے سیکھو. فاطمہ کورس دے رہی ہے آپ کو کہ قیادت کیا ہوتی ہے, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, رہبر کہاں لے جاتا ہے آپ کو. رہبر کھیل کے میدانوں میں نہیں لے جاتا, کرکٹ کے میدانوں میں نہیں لے جاتا, مداریوں کے سٹیجوں پہ نہیں لے جاتا. رہبر ہاتھ میں کشکول نہیں دیتا, گدائی نہیں سکھاتا. رہبر نجات کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے. اگر علی کو دیا ہوتا یہ, سنیں کیا کہتی ہے, اعلانیہ اور سرن, علی تمہاری نصیحت کرتا اور اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا, اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں. رہبران یہ ہوتے کہ جن کی ذات میں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنے لیے کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے, کچھ بھی نہیں, کوئی سرمایہ نہیں. دیکھ لیں امام خمینی کیا چھوڑ کر گئے, جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, جمران میں جا کر دیکھیں, امام کے گھر میں ایک چپل ہے, ایک مسلح ہے, ایک تسبیح ہے, ایک کتاب ہے, کچھ بھی نہیں. کوئی پراپرٹی, کوئی دکان, کوئی مکان, کوئی زمین, کوئی چھوڑ کر گئے امام خمینی؟ کچھ بھی نہیں. ہم دیکھیں کیا کیا چھوڑ کر کے جانے کی آرزو رکھتے ہیں کہ اولادوں کے لیے کیا کیا چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں. کیا پتہ یہ اولاد کیا کرے گی اس سے. آپ زمین چھوڑ کر جائیں, پتہ نہیں کل اس پہ کلب بنا دے, وہ ڈسکو بنا دے اسی زمین پر, پھر کیا ہوگا. گھر بنا بھر کے چلے جائیں, اسی گھر میں فاحشات ہو, گناہ ہو, اس سے بہتر اپنی زندگی میں اس راہ پر لگا دیں ان چیزوں کو جہاں سے ابدی فائدہ ملے. کر لیں گے خود, وہ اللہ نے ان کو بھی صلاحیت دی, وہ بھی بنا لیں گے اپنا. یعنی علی وہ ہے, رہبر وہ ہے جو صرف امت کے, ملت کے بارے میں سوچتا ہے, اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, وہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے. یہ درد ہے, سیدہ بتا رہی ہے رہبر وہ ہے جو درد مند ہوتا ہے. اور درد مند انسان کی علامت یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ڈھونڈتا. جو برادران دینی خدمات دیتے ہیں ان نقطوں پہ غور کریں کہ یہ نہ ہو کہ جب دین کی خدمات دیں, دینی کام کریں, اجتماعی کام کریں, تو یہ نہ ہو کہ اس اجتماعی کام میں اپنی ذات کا بھی فائدہ ڈھونڈے. ممکن ہے مالی فائدہ نہ ڈھونڈ رہے ہو کہ مجھے میری جیب میں بھی کوئی پیسہ آ جائے, لیکن عزت ڈھونڈ رہے ہو, کوئی میرا بھی نام لے لے, کوئی میری بھی عزت کرے, کوئی مجھے بھی شہرت دے. نہ, کوئی ذرا سا بھی نہیں, اپنے لیے کچھ نہ حاصل کرے. علی وہ ہے, ولا یحزی من الدنیا و بنائکا غیر رائی الناہل علی نے اپنے لیے دنیا کی کوئی نعمت, کوئی فائدہ دنیا سے نہیں لیا ہوتا. صرف اگر علی کچھ لیتے بھی, کچھ لے بھی لیتے جنگوں میں, کہیں سے کچھ مل بھی جاتا, وہ اس لیے ہوتا کہ بھوکوں کو سیر کرنے کے لیے, پیاسوں کی تشنگی دور کرنے کے لیے. ہوتا ہے بعض اوقات, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خمس جو ہے, یہ خمس کا جو ایک ہمارے یہاں سسٹم ہے, خمس ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت شیعت کے اندر. خمس ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے شیعت کے اندر. خمس ایک انڈسٹری کی شکل اپنا رہی ہے. انڈسٹری جانتے نا کیا ہوتی, صنعت. جیسے کہ جب انٹرنیٹ آیا تھا تو انٹرنیٹ تھا, لیکن آج انٹرنیٹ ایک انڈسٹری بن گیا ہے. آپ آن لائن جا کر کے چیزیں خریدتے ہیں, آپ گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں کچھ انٹرنیٹ پر کچھ کر کے. یعنی ایک انڈسٹری بن گئی ہے, اسے ایک حیثیت مل گئی ہے انڈسٹری کی, جسے کہتے ہیں ای کامرس. ای کامرس ایک انڈسٹری ہے, الیکٹرانک کامرس, الیکٹرانک اقتصاد. اسی طرح سے یہ خمس بھی شیعت میں ایک انڈسٹری کی شکل اپناتا جا رہا ہے. بہت سوء استفادہ اس وقت خمس سے. کیا ہوتا ہے, مراجع بہت سے, مراجع اکثر نہ بھی کریں کوئی غلط کام, لیکن مراجعوں نے ذمہ داریاں اپنے وکیلوں کو دی ہوتی ہے. وکیل ڈیل بناتے ہیں, ڈیل بناتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں سے. مثال کے طور پہ آپ کو کویت میں کام کرنے ہیں, کوئی دینی خدمات دینی ہے, یہاں پہ مومنین کا خمس آتا ہے آپ کے پاس, یہ خمس جا کے مراجع کے وکیل کو آپ نے دینا ہے. آپ مراجع کے وکیل, آپ کئی مراجع ہیں, ایک مراجع کا وکیل کہے گا آپ سے, دیکھیں یہ خمس آپ کا 1,00,000 دینار آتا ہے ہر سال کا, آپ کی بھی ضرورتیں, آپ ایسا کریں 30% آپ لے لیں, 70% ہمیں دے دیں تاکہ آپ کے بھی کام ہو جائیں اور 70% ہمارے پاس آ جائیں. اب اس 30% سے آپ کیا کریں گے, اس سے ان کو غرض نہیں ہے کہ جس جگہ پہ خمس کو لگنا ہے وہ لگے گا یا نہیں. ممکن ہے خمس کو کسی کی شادی میں دے دیا, ممکن ہے خمس کو کسی اور رفاعی کام میں لگا دیا. خمس جو تبلیغ کے لیے ہے وہاں استعمال نہیں ہوگا. اسے کیا کرنا چاہیے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو الہی رہبر ہے, جو واقعی اس معیارات پہ ثابت ہیں, جو اس میدان میں ہے جہاں کام کر رہے ہیں, جہاں نظر آ رہا ہے کہ دین کی دفاع کے لیے مراکز بن رہے ہیں, دین کی دفاع کے لیے مدارس بن رہے ہیں, جو آنکھوں کے سامنے ہے, سارے خمس کو ڈائیورٹ کرے اس طرف. کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنی ذات کے لیے فائدہ نہیں اٹھائے گی. سیدہ یہی کہہ رہی ہے, اگر علی نے عوام سے کچھ لینا بھی ہے تو صحیح جگہ لگانے کے لیے لینا ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ خمس دے کر کے مجھے یہ مت سمجھو کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے, نہ, میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے مال کو صحیح جگہ پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ہے. یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے, اگر اس سے بچنا ہے تو یہ روش ہے. یہی سیدہ فرما رہی کہ اگر علی کچھ لے بھی تو صحیح جگہ پہنچانے کے لیے. یہ صفات رہبری ہے, یہ کوالٹیز ہے لیڈرشپ کی جو جناب سیدہ فرماتی ہے. ان معیارات پر ڈھونڈیں اپنے معاشرے میں کہ کون اترتا ہے ان معیارات پر. عارف حق تعارف الرجال, حق کی معرفت حاصل کریں تاکہ رجال پہچانا جائے, تاکہ ان اس حق کے اوپر کون ہے پھر پہچانا جائے. سیدہ بتا رہی ہے کہ حق کیا ہے, الہی رہبر کون ہوتا ہے, کس میدان میں لے جاتا ہے, اور نتیجے میں کیا ہوتا. وَلَبَانَ لَهُمْ زَاهِدٌ مِّنَ الرَّاغِبِ, اگر علی جیسا حاکم بن جائے تو کیا ہوگا معاشرے میں, علی کی حکومت میں زاہد اور راغب میں فرق ہو جائے گا. راغب یعنی وہ لالچی انسان جو دنیا کے پیچھے ہو, جس کی رغبت دنیا کی طرف ہو. اور زاہد وہ جس نے دنیا کو ترک کیا ہے, قناعت کی ہے, کم سے کم پہ جس کا گزارا ہوتا ہے. علی کی حکومت میں یعنی نظام اسلامی میں, نظام اسلامی زاہد اور راغب میں فرق کر دیتا ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے غیر اسلامی نظام میں, جو دنیا پرست ہے, جو دنیا کی رغبت کرتے ہیں, وہ زاہد بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اداروں کے ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں, وہ اداروں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں, وہ بڑے بڑے لیڈران بنے ہوئے ہیں, دنیا میں غرق, دنیا میں پست. یہ کب ممکن ہوگا, یہ فرق کب ہوگا؟ جب الہی حکومت ہوگی. راغب اور زاہد میں فرق ہوگا, اور وصادق من القاذب, صادق اور کاذب میں فرق ہو جائے گا. ایک الہی رہبر ہے جو فرق کرتا ہے کہ صادق کون ہے, کاذب کون ہے, کون سچا ہے, کون کس کے اندر صداقت ہے اور کس کے اندر کذب ہے. دھوکے میں نہیں آتا الہی رہبر, دھوکے میں نہیں آتا کہ کاذبوں کو اپنا مولا مان لیتا ہے, جھوٹوں کو اپنا مولا مان لیتا ہے. وہ جھوٹے, وہ کاذب جو شیعت کی, جو شیعہ عزاداروں کی شہادت پر بھی شہادت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, شیعہ کو شہید تک کے نہیں کہتے آ کر کہیں, ان کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں کاذبوں کے ساتھ. الہی حکومت صادق اور کاذب میں فرق کرتی ہے. الہی رہبر صادق اور کاذب کو جدا کر دیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اور جھوٹوں سے بچو. یہ صفات ہے الہی رہبروں کی. الہی رہبر کاذبوں کی طرف نہیں لے جاتا, بالکل لائن کلیئر کر دیتا ہے کہ خط کون سی ہے آپ کی. یہ کلیئرٹی ہوتی ہے. اس کے بعد سیدہ اسی آیت کی تلاوت کرتی ہے قرآن کی. ولو ان اہل القرا, یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کرتی ہیں, کہتی ہیں ولو ان اہل القرا, اے کاش, اے کاش اہل قرا, قرآن کہہ رہا ہے اہل قرا یعنی اس شہر میں رہنے والے, اس مقام پہ رہنے والے, یہاں کے سٹیزن, یہاں کے نیشنل, اے کاش آمنو واتقو, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. دو چیزیں کس سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں؟ انصار کی خواتین سے. یعنی فاطمہ قرآن کی اس آیت کا مزداق اپنے عصر میں جو موجود حالات ہیں اسے بنا رہی ہے. یعنی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ اے کاش اہل مدینہ, اے کاش اہل حجاز ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تو کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس تقوی نہیں تھا؟ سیدہ کہتی اگر ولایت کو ترک کر دے, نظام الہی کو قبول نہ کرے, الہی رہبر کو قبول نہ کرے, تو ایمان بھی زائل ہو گیا, تقوی بھی زائل ہو گیا. ایمان شرک آلودہ ہو گیا, شرک کیا تم نے, اور تقوی یعنی محفوظ زندگی, اب تمہاری زندگیاں محفوظ نہیں ہے. اے کاش اگر یہ کرتے تو کیا ہوتا نتیجے میں, نتیجہ کیا نکلتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض, اللہ تعالی فتح یعنی کھول دینا, اللہ کھول دیتا زمین و آسمان کے درمیان برکات کو, نعمتوں کو. یہ لطف خدا ہے جو جو عوام ولایت کو قبول کر لے. دیکھ لیں آج انقلاب اسلامی کو 38 سال ہو گئے. ان 37-38 سالوں میں مسلسل جنگ, تحریم, اندر سے منافقت, تہجم فرنگ, ہر طرح کی یلگار, تقریباً 40 کے قریب بڑے بڑے فتنوں سے یہ انقلاب گزرا ہے انقلاب کے بعد. لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ گئے زیارت پر, دیکھا ہے نا آپ نے انفراسٹرکچر, آپ دیکھیں ہر طرح کی برکات اور نعمتوں سے پر ہے. مقام معظم رہبر یہی کہتے ہیں نا کہ کون سی چیز ہے جو خدا نے اس زمین پہ نہیں دی ہے ہمیں. ہر نعمت ہر برکات خدا نے دے دی. ایسے ہی ہوتا ہے جہاں نظام ولایت آ جائے وہاں خدا کھول دیتا ہے زمین و آسمان کے درمیان برکات کو. آج کیوں ہم اتنے پریشان حال ہیں, کیوں اتنی مشکلات میں ہیں, برکات نہیں ہے ہمارے پاس, چیزیں پھیلتی نہیں ہیں, چیزیں بڑھتی نہیں ہیں بلکہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن مصائب پہ مصائب, تنگی آتی جا رہی ہے, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اقتصاد خراب ہوتا جا رہا ہے, ہر چیز. کیوں؟ کیونکہ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے. اللہ پہ ایمان ہے, رسول اللہ پر ایمان ہے, علی کی ولایت پر ایمان ہے, حسن کی امامت پر ایمان ہے, حسین کی امامت پر ایمان ہے, امام زمانہ کی امامت پر ایمان ہے, امام زمانہ کے ظہور پر ایمان ہے, حتیٰ کہ ولایت فقیہ پر بھی ایمان ہے, لیکن اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں نظام ولایت لانے پر ایمان نہیں ہے. کہیں پر آ کر کے ایمان شرک سے آلودہ ہو جاتا ہے. کاش تقوی اختیار کرتے, محفوظ کرتے اپنی زندگیوں کو, محفوظ زندگی بناتے اپنی, تب خدا برکتیں دے گا. خدا کی برکتیں ایسے نہیں آتی ہے, خدا کی برکتیں لنگر کھلانے سے نہیں آتی ہے. برکتوں کو ہم نے غلط راستے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہاں سے برکات مل جائے, وہاں سے نہیں ملتی برکات. ہم کہتے چھوٹی چھوٹی میں یہ کر لیں برکت ہوتی ہے, یہ پڑھ لیں برکت ہوتی ہے, ورد کر لیں برکت ہوتی ہے. سیدہ سے پوچھیں برکت کہاں سے ملتی ہے. قرآن بتا رہا ہے برکات کہاں سے ہوتی ہے. برکت وہاں ہوتی ہے جہاں ایمان ہو. ما انزل اللہ, ہر چیز جو اللہ نے نازل کی ہو اس پر ایمان ہو. ہر چیز خدا نے اگر مانتے ہو کہ نظام دیا ہے تو ایمان لاؤ اس پر اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بناؤ, تقوی اختیار کرو. نہ غیر محفوظ کر دو اپنی زندگیوں, تب خدا تمہیں برکات دے گا, تب خدا تم پر لطف کرے گا. اور کیسی برکت دے گا؟ ایسی برکت دے گا جو زمین و آسمان دونوں کے درمیان, سماوات ہر طرح کی, یعنی دنیاوی بھی اور اخروی بھی. اگر یہ کیا ولاکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون, لیکن نہیں کیا. اس اہل قرآن نے, اس ملت نے یہ کام نہیں کیا. کیا کیا؟ انکار کر دیا, انکار کر دیا الہی رہبروں کا, انبیاء کا, منجیوں کا انکار کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا یہی عذاب بن کر ان پر آ گیا. جن کو تم نے وہ ڈال ڈال کر کے چنا, انہی نے تمہارے مسجدوں کا, تمہارے امام بارگاہوں کا راستہ دکھایا ظالمین کو کہ آ کر کے ان کا خاتمہ کرو. خود اپنے ہاتھ سے کمایا, قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو تم نے کمایا. سیدہ یہی کہتی ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے چنا, تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کمایا ہے, تم نے ولایت کا انکار کیا, اپنے ہاتھوں سے دوسرے نظام کو قبول کیا, اب اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے. یہ کلام سیدہ ہے. پھر دوسری آیت تلاوت کرتی ہیں سورہ زمار کی, آیت نمبر 51, والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم يمجزئون. اور وہ لوگ جو اپنے اندر ظالمین ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, ان کے اوپر شدید عذاب آئے گا اس چیز کے عوض جو انہوں نے خود خریدی ہے, خود لی ہے, اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے. سیدہ یہی کہہ رہی ہیں کہ تم بچ ہی نہیں سکتے ہو اگر تم نے اس نظام کا, ولایت کا انکار کیا. اگر تم نے اسے ترک کیا. الا حل مفسم وما اشتا ارکل زارہ اجبا و انت اجبا فاجب قولہم. واللہ عجیب, دیکھو تو صحیح کتنا عجیب کام کیا تم نے, تم نے ایک عجیب کام کیا, اب تم عجیب چیزوں کو دیکھو گے ہوتے ہوئے. عجیب کام تم نے کیا کہ جو نظام خدا نے دیا تھا ترک کر دیا, اب تم عجیب و غریب واقعات کو بھی دیکھو گے آگے کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ, یہی ہوتا ہے اور ہوا. عجیب و غریب واقعات ہوئے. وہ خاندان جسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ کبھی حکومت میں نہ آئے وہ حاکم بن گیا, ہوا نا یہ عجیب و غریب. وہ مسجد نبوی, وہ مسجد وحی, وہ مقام نزول جبرائیل, جبرائیل کا آنا, وہ مسجد, وہاں پر کتنی بے حرمتی ہوئی بعد میں کربلا کے بعد, واقعہ حرہ میں. عجیب و غریب واقعات. سیدہ بتا رہی ہے کیوں ہوا یہ سب کچھ. آج ہمارے ساتھ دیکھیں عجیب و غریب. جب پاکستان بنا تھا کسی نے سوچا تھا اس وقت کہ شیعہ پاکستان لا الہ الا اللہ جو بن رہا ہے اس نام پر, اسی ملک میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے وصی کے ماننے والوں پر اتنا ظلم ہوگا, سوچا تھا کبھی کسی نے یہ ہوگا؟ ہوئے نا عجیب واقعات, عجیب و غریب ہوئے. اے کاش اسی دن سے شیعہ پرچم ولایت کو پہلے دن بلند کر لیتا, وہ پرچم ولایت جو اقبال نے بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے لیکن نہیں قبول کیا. شیعہ زکات معاف کروانے کے چکر میں لگا رہا. شیعہ کہتا ہے ہمارے مکتب میں زکات نہیں ہے, خمس ہے. تو ہمارے مکتب میں تو جمہوریت بھی نہیں ہے, ہمارے مکتب میں تو ولایت ہے, اس کے لیے کیوں مبارزہ نہیں کیا؟ یہ کامیابی تھی, زکات سے بچ گئے. اگر اس وقت یہ کیا ہوتا تو آج یہ عجیب و غریب واقعات نہیں دیکھنے پڑتے. سیدہ یہی کہہ رہی کہ تمہیں عجیب, تم نے عجب کام کیا ہے اور تم کو عجب چیزیں اب دیکھنی ہوگی, کیا ہوگا تمہارے ساتھ. لیت شہری الا این سندن استدو. کہتی کیسے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس, مجھے سمجھ نہیں آتا. سیدہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آتا کس دلیل پہ تم نے یہ کام کیا, واقعی عجب کام ہے. جناب سیدہ کہتی مجھے کسی اینگل سے, کسی زاویے سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم الہی نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو قبول کرو. سیدہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات, لیکن مولانا کو ہمارے سمجھ میں آ گئی بات. مولانا نے دلیل ڈھونڈ لی, جناب سیدہ کو دلیل نہیں ملی. فلحی تہی تو شعری الا سنادن, کوئی سند, کوئی دلیل, کچھ ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کیسے, سوال اٹھا رہی ہے کیسے. آج بھی دیکھیں جو دعوے دار بنتے ہیں جمہوریت کے نظام کے, ان سے کہیں کوئی دلیل لے آئے, کوئی قرآنی دلیل لے آئے, نہیں ملتی. ان کو ایک مظلوم ملتا ہے شخص پوری تاریخ میں, علی ابن یقطین, ایک مظلوم, اسے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ یہ ظالمین کے دربار میں کام کرتے تھے اس لیے ہمارے لیے بھی جواز بن گیا. کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بھی کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا, میں وہیں پر تھا, ایک بڑی شخصیت تھی, اکثر وہاں مسلمان جو ہیں حکومت میں کام کرتے ہیں اور شیعہ اکثر حکومت میں بڑے بڑے پوزیشن پر. ظلم و ستم کی انتہا تھی, دیکھا آپ سب کو پتا ہے جو ہو رہا تھا, ساری دنیا نے دیکھا, مشاہدہ کیا, جبکہ بہت کنٹرول کیا میڈیا نے, لیکن اس کے باوجود بھی ہو گئی وہ چیزیں, نشر, بہت سی چیزیں. ان حالات میں شیعہ اسی شہر میں بیٹھ کر حکومت کی خدمت دے رہا ہے, کتنی شرمندگی ہے, کتنی خیانت ہے دین کے ساتھ. یہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ استعفی کیوں نہیں دیتے, ریزائن دے دیں آپ. کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ کام؟ پہلے جواب انہوں نے دیا کہ یہ جو کشمیری کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تحریک ٹھیک نہیں ہے، یہ تحریک اپنی جگہ درست. میں نے کہا تحریک درست ہے یا نہیں، لیکن کیا یہ ظلم درست ہے؟ اگر آپ کے نزدیک وہ حق پر نہیں ہے تو جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ برحق کر رہا ہے ظلم. یہی سیدہ فرما رہی ہے کہ اگر تم نظام نہیں بدل سکتے براعت تو کر لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تم کوئی بہانہ بنا دو. مریض بھی تھے، میں نے کہا آپ مریض ہیں، مرض کا بہانہ بنا دو، استعفی دے دو. نہیں دینا چاہتے، کیوں؟ کب پینشن کے بھی چند سال باقی ہے، ریٹائر ہو جائیں گے پھر پینشن ملنا ہے. ٹھیک ٹھاک پینشن ملے گا اگر اپنی پوری پیریڈ نکال کر کے استعفی دیا تو. کدھر ہے جناب سیدہ کا دین؟ کون سا دین ہے پھر بیٹھ کر کے ایام فاطمہ بنائے، جناب سیدہ کی کہانیاں پڑھے، کس سے کہانیوں میں چلائیں ساری چیزیں؟ کہاں ہے جناب سیدہ اور کہاں ہیں ہم؟ دیکھیں کتنی شفاف بات فرما رہی ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ مجھے بتا دو، کوئی تو دلیل لے آؤ، کوئی تو دلیل لے آؤ کہ کیسے تم دے سکتے ہو دین کی زمام، معاشرے کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں، کیسے قبول کر سکتے ہو اس چیز کو؟ کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ ولا عین امادن اعتمدو، اے کاش مجھے پتا ہوتا، اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی، اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ کن امود پر، کن بنیادوں پر، کن ستونوں کے اوپر تم نے اس نظام کو کھڑا کیا ہے. کہاں سے آیا ہے یہ؟ کس کون سا سسٹم ہے یہ؟ اے کاش فاطمہ کو پتا ہوتا. اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اس کی جڑ قرآن میں ہے. کہاں سے ملا ہے تمہیں یہ سسٹم؟ کہاں سے لیا ہے تم نے یہ نظام؟ کہاں ہے اس کی بنیاد؟ اے کاش مجھے پتا ہوتا. وبائن اروتا اروتن تمسکو، کون سے اروا سے تم نے تمسک کیا ہے؟ دیکھیں سیدہ نے بھی اروت الوسقا کا نام لے لیا. کہاں کہاں سے بچ کے جاؤ گے؟ ہر جگہ اروت الوسقا سے ٹکرائی جاتے ہو آپ. سیدہ کے خطبوں میں بھی کہ کس اروا سے تم نے تمسک کیا ہے؟ سیدہ کہہ رہی ہے خدا نے تمہیں ایک اروت الوسقا دیا ہے، تمہیں کہا تھا اس سے تمسک کرو، جو ولایت ہے، جو نظام الہی ہے، جو فمن یغفر بالطاغوت ہے. تم نے کس عروہ کو تھام لیا؟ تم نے کس سہارے کو تھام لیا؟ عروہ سہارا، عروہ یعنی سہارا. کس کا سہارا لیا ہے تم نے؟ کون سا سہارا تھاما ہے؟ کس سے تمسک کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَيِّن تُرِّيَّتًا أَقْدَمُ وَأَحْتَكُمْ وَأَحْتَتَمْ أَحْتَنْكُ، کس کے خلاف، کس آل کے خلاف تم نے یہ قیام کیا، یہ کام کیا؟ کس کے خلاف تم نے زبان کھولی ہے؟ پھر فرماتی ہے لبس المولا ولبس الاشیر، جس کی تم نے ولایت قبول کی ہے اور جنہوں نے قبول کی ہے، یہ دونوں شر پسند ہے. جن کی تاغوت کی ولایت میں تم جاتے ہو، جن کے نظام کو تم قبول کرتے ہو، جیسے وہ ہیں ویسے ہی قبول کرنے والے بھی ہیں. ایک ہی کیٹیگری میں لا کر سیدہ نے کھڑا کر دیا. اب دیکھ لو جن کو ووٹ دیتے ہو وہ کیسے ہیں، جیسے جن کو ووٹ دے رہے ہو جیسے وہ ہیں، ووٹ دینے والے بھی ویسے ہی ہیں جناب سیدہ کے نزدیک. اب تم کہو کہ جی بدترین میں سے بد کو چنو، اس کا مطلب آپ کم از کم بد تو ہیں نا. اگر آپ نے بد کو چنا ہے تو آپ خود کہہ رہے ہو نا کہ سارے بدترین ہیں، اس میں سے ایک کم بد کو چور چن لو. ایک چور بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، ایک صرف شرابی ہے. ایک کے پاس تین جرم ہے، ایک کے پاس ایک جرم ہے، آپ ایک کو چن لو. چلے ٹھیک ہے، اگر آپ اس چور کو صرف چنتے ہو تو آپ بھی چور ہی ہو پھر، کیونکہ آپ نے چور کو تو پسند کیا نا. آپ نے اسے حق کے حکومت دیا نا، آپ بھی ویسے ہی ہو پھر اگر اسے آپ نے انتخاب کر لیا تو. سیدہ یہ بتا رہی ہے کہ جسے تم چنو گے جیسا وہ ہے ویسے ہی تمہاری شخصیت بھی ہے. لبس المولا ولبس العشیر، جیسے وہ جیسا مولا ویسے ہی ماننے والا. جیسا مانا ہے جیسا مولا قبول کرو گے تم، تمہاری شخصیت بھی جان لو ویسے ہی ہے. انسان کی شخصیت پتا چلتی کہ کسے اپنا رہبر بناتا ہے، کس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، وہ کہاں چلنا ہے اسے، کس کے ساتھ چلنا ہے، یہاں سے اس کی شخصیت پتا چلتی ہے. ایک انسان آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی شرابی کے ساتھ چل رہا ہو آپ اسے اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اچھا سیدھی سی بات ہے، آپ کسی ایسی جگہ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں کہ آپ کا مالک جو ہے بالکل فاسد انسان ہے، آپ کو سب ننگ کریں گے کہ یہ کس کے پاس کام کرتے ہو. آپ کر سکتے ہو جاب کسی فاسد کے پاس، کسی زانی کے پاس، کسی شرابی کے پاس، کسی لٹیرے کے پاس، کسی کاذب کے پاس نہیں کر سکتے ہو نا. تنبیہ کریں گے لوگ آپ کی، تنقید کریں گے لوگ آپ پر، تو پھر حکومت میں آ کر کے کیوں یہ بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ وہاں ہر ایک کو کیوں قبول کر لیتے ہو؟ وہاں کیوں چن لیتے ہو؟ جناب سیدہ یہی فرما رہی ہیں، تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تم نے ایسا مولا کیوں چنا؟ استبدلوا اللہ واللہ زنابا بالقوا بالقعود. کہتی شر تم نے کیا، واللہ واللہ تم نے کیا کیا، تم نے متبدیل کیا، تبدیل کیا، برے کو اچھے سے بدل دیا. یعنی سیدہ کہہ رہی اچھا راستہ موجود تھا، تم نے بدلا. یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا بد ہی تھا، یہ غلط نعرہ ہے، یہ غلط منطق ہے کہ سارے بدترین ہیں اس میں سے بد کو چنو. نہ، صحیح راستہ موجود ہے، راہ امام خمینی موجود ہے، راہ نظام ولایت موجود ہے، اسے نہیں چنتے بلکہ اس کی جگہ تبدیل کر دیتے ہو دوسرے نظام کو. دیکھیں جناب سیدہ کی معرفت دیکھے کیا ہے، عاقلانہ مبارزہ. یہ ہے عاقلانہ مبارزہ، یہ ہے لاجک. کون کرے گا اس سے بحث؟ ہے کسی کے پاس کوئی آ کر کے جواب دے جناب سیدہ کے ان جملوں کا؟ جب اچھی چیز، اچھا پانی، صاف پانی موجود ہو، اب کہیں کہ یہ آلودہ پانی رکھا ہے اس میں سے کم آلودہ پی لے. جب موجود ہے صاف پانی اس کی طرف جائیں، کیوں نہیں جاتے اس کی طرف؟ ٹرائی کیا ہے کبھی جانے کی؟ کوشش کی ہے وہاں پر؟ کوشش نہیں کی ہے، مان لیا ہے کہ نہیں ملے گا یہ ہمیں، نہیں ہو سکتا. کبھی کوشش کی تم نے؟ نہیں کی. وَالْجُزْ وَالْجُزْ بَلْقَا بَلْقَاهِ لَفَرْغَمَا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کاہلوں کو، بزدلوں کو لے کر آئے کس کی جگہ؟ جو شجاع تھا، شجاع کی جگہ بزدل کو بدل دیا، اچھے کی جگہ برے کو لے آئے. یہ تم نے کام کیا. سیدہ بتا رہی ہے کہ رہبر وہ ہو جو شجاع ہو، رہبری کا حق اسی ہو جو شجاع ہو، جو تاغوت کو للکارے، نہ تاغوت سے چیک لے شہدا کے نام پر کہ 2 لاکھ نہیں 2.5 لاکھ کر دو. یہ شجاعت نہیں ہے، یہ کاہلیت ہے، یہ نہیں ہے شجاعت. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرزوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کا. اقبال کہتے یہ ہے میرے کارواں. اقبال بتا کر گئے اس ملت کو کہ تمہارا میرے کارواں کون ہونا چاہیے، جس کی نگاہ بلند ہو، جو دور تک دیکھے، جو چیکوں پہ جس کی نظریں نہ ہو، شہدا کے خون کی دیت نہ مانگے، جو اہل کلیسا سے، اہل فساد سے، قاتلوں سے جا کے مقتول کے خون کی دیت نہ مانگے، اس کی نگاہ بلند ہو، اس کا سخن دل نواز ہو. ایسا سخن ہو جو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو مردوں کو زندہ کر دے، جو امید پیدا کر دے قوموں کے اندر، جان جس کی پرسوز ہو، جو دن رات لگا ہو دین کی خدمت میں، پرسوز ہو، درد مند، جس کی جان بے تابی ہو، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کا، میرے کارواں کی سواری یہی ہے، یہی رخت ہے۔ لماعت اس قوم یحسبون انہم یحسبون سنن، یہ تم نے جو سنت قائم کی ہے، یہ سنن جو تم نے کیا ہے، یہ ذلت والی سنت ہے کہ الہی نظام کو، الہی رہبروں کو چھوڑ کر بنا کسی دلیل کے کسی اور کے پیچھے چل پڑنا، یہ غلط ہے تمہاری سنت، یہ شر ہے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سورہ بقرہ کی آیت، یقیناً سیدہ فرماتی ہے کہ تم یہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہو کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر قرآن کی آیت سے استدلال کر رہی ہے، کیا کہ یقیناً وہ لوگ ایسے ہیں جو شر کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں زمین پر، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم فساد کر رہے ہیں، تو فساد کے راستوں پر لے چلتے ہیں، لیکن پھر یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ملت کی نجات کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت رہنمائی کر رہے ہیں قوم کی، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر دیکھنا ہے صحیح کر رہے ہو غلط ہو، سیدہ کے ان کلمات کو آ کر دیکھے کہ کیا کہہ رہی ہے جناب سیدہ، پھر ایک آیت سے حجت تمام کر دیتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ سورہ افمن یہدی الى الحق احق ان یتبع آمن لا یہدی الى الا ان یہدا فما لکم کیف یحکمون، وہ جو ہدایت، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، آیا وہ اہل ہے پیروی کا، یا وہ جو خود ہدایت پذیر ہو، جو ہدایت کی تلاش میں ہے؟ عقل کیا کہتی ہے تمہاری؟ قرآن کہتا ہے کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو ہدایت یافتہ ہو، نہ اس کے پیچھے چلے جو خود ہدایت کے پیچھے جا رہا ہو، جو کسی اور کے پیچھے جا رہا ہو اس کے پیچھے نہ چلے، جو ہدایت یافتہ ہے اس کے پیچھے چلے۔ تو کیا قرآن کہہ رہا ہے فما لکم کیفا، کیا ہو چکا ہے تمہیں، یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تم؟ بتا دیا قرآن نے کہ تمہیں اس کی ولایت میں آنا ہے، اس کی حاکمیت میں آنا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، نہ کہ جو غیر ہدایت یافتہ ہو، جو خود ہدایت کے پیچھے ہو۔ اما لامرن لقد 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 کہتو فنظرتا ریتما ان نتقج، تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ نطفہ ڈال دیا ہے، یہ جو تم نے ولایت کو ہٹا دیا اپنی محوری سے، یہ تم نے یہ نطفہ ڈال دیا ہے، اور اب اس کا ثمر دیکھو گے تم، اب ہو چکا ہے یہ کام، دیر ہو چکی ہے بہت، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم یہ کام کر چکے ہو، اور اس کا ثمر کیا دیکھو گے؟ فرماتی ہے کیا ہوگا، ثم کیا ہوگا، اب تم یہ جو چیز تم نے کی ہے اس سے تم خون دو گے، خون نکالو گے، اس سے زہر نکالو گے، اس سے دھو گے تم، جیسے گائے کا دودھ نکلتا ہے اس طرح سے تم روز اس سے خون نکالو گے، زہر نکالو گے۔ یہی ہوا اس وقت کی ملت کے ساتھ بھی، یہی ہوا آج بھی، یہی ہو رہا، ہر دن خون بہتا ہے، ہر جگہ آپ دیکھ لیں خون، اسی لیے کہ یہ بیج خود ڈالا ہے، یہ نطفہ خود ڈالا ہے، جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ ہنالک یکثر مبتلون، اور ہلاک ہو جائیں گے وہ، ہلاک ہو جائیں گے وہ جو غلط باتیں کرتے ہیں اور جنہوں نے غلط کام کیا ہے، اور ان کے پیروکار جو بعد میں آنے والے ہیں۔ دیکھیں سیدہ نے کس طرح سے واضح کیا کہ میں جو بات کر رہی ہوں صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسی راستے کو چنیں گے۔ کون سا راستہ؟ کہ الہی نظام کو چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا رہبر چنیں غیر الہی معیارات پر، وہ بھی اسی راستے پر ہے، وہ بھی یہی ہے جو پہلے قائم کر کے گئے ہیں۔ اگر تم نے بھی اسی سنت کو چنا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو پہلے قائم ہو چکی ہے۔ عزیزان، جو جرم اولون کر کے جاتے ہیں، اگر بعد میں آنے والے اس کی اصلاح نہ کرے، اسی راستے پر چلے، انہیں بھی وہی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں اگر اس کی اصلاح نہ کر سکے آپ تو۔ اسی لیے اب یہ عصر ہے جہاں ہمیں دین کو اپنے محور ولایت پر لوٹانا ہے۔ شاید ایک طولانی عرصہ لگ جائے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ایک دن میں ہو جاتی ہے۔ 1200 سال سے دین ہٹا ہوا ہے اپنے محور سے، 1400 سال سے وقت لگتا ہے اسے پلٹانے میں، اور زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں اسے پلٹانے میں۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ جناب سیدہ کہہ رہی کہ اب اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بیچ پڑ چکا ہے۔ اب آنے والی نسلیں اگر وہ بھی اسی راستے کو چنے گی، یہی نتیجہ نکلے گا۔ اب اسے ٹھیک کریں، کیسے ٹھیک کریں اسے، کون سا راستہ اختیار کریں، کیسے یہ تبدیلی لائیں، کیسے یہ بدلیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا، بیدار کرنا ہوگا، آگاہ کرنا ہوگا پہلے ملتوں کو، اپنی قوم کو آگاہی اور بیداری دینی ہوگی کہ صحیح دین کیا ہے۔ دین شناس بنانا ہوگا، امامت شناس بنانا ہوگا، ایک مکتبی دین سے آشنا کرنا ہوگا، نہ روایتی رسوماتی دین۔ روایتی رسوماتی دین کبھی نجات نہیں دے سکتا، ثواب دے سکتا ہے، لنگر دے سکتا ہے، نجات نہیں دے سکتا، چسکے دے سکتا ہے، تھوڑی دیر ذہن کو سکون دے سکتا ہے، لیکن نجات نہیں دے سکتا۔ روایتی دین میں، رسوماتی دین میں نجات نہیں ہے۔ نجات اسلام ناب میں ہے، نجات خالص دین میں ہے، نجات اقبال کے بتائے ہوئے راستے میں ہے، نجات خمینی کے راستے میں ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے،
درس انقلاب ہے،
قرآن وہ کتاب ہے،
درس انقلاب ہے،
ہماری یہ درس گا
کربلا،
حق قصیدہ راستہ
کربلا، کربلا
مشنودی محمد والے محمد بلند ترسلا۔
یہ دو جملے اس خطبے کے، اتنا فرصت نہیں کہ اس کی میں اور آگے تفصیل کروں، لیکن کیا کہتی ہیں وہ کہ ٹھیک ہے اب جو تم نے کر دیا ہے نا، بیٹھو اب آرام سے، اب آرام سے بیٹھو اور تیار ہو جاؤ ان فتنوں کے لیے جو آنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ، اپنے قلبوں کو مصائب کے لیے تیار کر لو، فتنوں کے لیے تیار کر لو، اور خوشیاں مناؤ اس تیز تلوار کے لیے جو تمہاری گردن کی طرف بڑھ رہی ہے، انجوائے کرو ان ظالمین کے حملوں کے لیے، استبداد کے لیے، استہمار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے جو کیا ہے تیار ہو جاؤ، یعنی ولایت کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری میراث یہی ہے، امریت، استبداد، استہمار، یہی آ کر کے تم پر حاکم ہوں گے اگر تم نے ترک کیا۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، وہی کہتی ہے دوبارہ کہ زاہد دیندار متدین لوگوں کی اہمیت غیر نظامی ولایت میں کچھ نہیں ہوتی، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، غیر الہی نظام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو تم بو گے غیر نظامی ولایت میں، جو ذرات تم لگاؤ گے اس کے کوئی ثمرات نہیں نکلیں گے۔ اب کرتے رہو رفاعی کام، بناتے رہو یتیم خانے، بناتے رہو ساری چیزیں، کرتے رہو سارے کام، کچھ نہیں نکلے گا۔ سیدہ کہتی کوئی نتیجہ نہیں دے گا یہ چیزیں تمہیں اگر تم نے نظام کو نہیں بدلا۔ تمہارا تقویٰ، تمہارا زہد، یہ چیز تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی اگر تمہارا رجحان نظام ولایت کی طرف نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہے یہ، فیا حسرتی لکم، اے کاش مجھے حسرت ہے، فیا حسرتی، اے کاش، اے کاش۔ سیدہ کہتی ہے کس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے یہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی چھپا ہوا ہے۔ فَأُمَيَّتَ عَلَيْكُمْ أُنزَلَ مَعَكُمْ هَاءُ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، قرآن کی سورہ ہود کی آیت تلاوت کرتی بس آخر میں یہ کہا، قرآن سورہ ہود کی آیت جو حضرت نوح کے حوالے سے ہے کہ ہم کیسے، نوح کہتے ہیں میں کیسے تمہیں مجبور کروں کہ اس عبد اللہ کی عبودیت کو قبول کرنے کے لیے جبکہ تم خود کراہت رکھتے ہو اس چیز سے۔ سیدہ یہ فرمانی، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی کہ تم ولایت قبول کرو کیونکہ تم خود دل سے ہی نہیں چاہتے ہو کہ یہ نظام آئے، تمہارے اندر کراہت ہے اس نظام سے، تمہارے دل میں چاہت جمہوریت کی ہے، یہ بہانے کرتے ہو کہ ولایت نہیں آ سکتی ہے، یہ بہانے ہیں تمہیں، اصل تو یہ ہے کہ تمہارے اندر کراہت ہے، تم تو دینداری نہیں ہو اندر سے، تمہارے قلبوں کے اندر ولایت نہیں ہے، تمہارے اندر تو نفاق ہے۔ جب تم خود کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تمہیں یہ میری باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور جو کہا جناب سیدہ نے، اس کے بعد یہ عورتیں نکلی وہاں سے، نکل کر لعنت کرتی ہوئی نکلی اپنے مردوں کے اوپر اور مردوں پہ لعنت کرتی ہوئی گئی، اور جب ان کے مردوں نے یہ سنا، یہ مرد علی کے گھر پر آئے اور باہر سے آ کر کے کہا، کیا کہا، اے سیدت النساء العالمین، اے کاش ابو الحسن نے ہمیں کہہ دیا ہوتا کہ یہ میرا حق ہے تو ہم، اے کاش یہ کہہ دیا ہوتا تو ہم نے کبھی بیعت نہیں کی ہوتی کسی اور کی۔ کیا نہیں پتا تھا؟ سب کچھ پتا تھا، یہ بہانے، خود دل سے نہیں چاہتے تھے کہ علی آ جائے، نہیں چاہتے تھے دل سے، کراہت ہے اندر سے، یہ صرف بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ نے ایک ہی جملہ کہا اس کے بعد، کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے، چھوڑ دو مجھے تنہا، تمہارے یہ بہانہ قبول نہیں ہے مجھے، اس کے بعد کے جو سب کچھ میں بیان کر چکی ہوں، میں حجت تمام کر چکی ہوں، تمہارے یہ بہانے مجھے قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد تم میری طرف سے کوئی بات، کوئی امر نہیں سنو گے، بس میں نے حجت تمام کر دی تم پر۔ دیکھیں جناب سیدہ نے ایک کلام میں، اس نورانی خطبے میں کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ کسی بھی صورت میں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، انسان نظام ولایت کو ترک نہیں کر سکتا، اس کا متبادل نہیں لا سکتا کسی کو، ممکن نہیں ہے یہ کہ اس کا متبادل آئے۔ آج جب تمہیں آ کر کے کسی نے یہ بات بتائی، ملت پاکستان کو آگاہ کیا، وہی بات جو اقبال نے کہی تھی لیکن بھول گئے، پھر آ کر کے ایک فرزند اقبال آ کر کے بتاتا ہے اسی بات کو، تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا یہ، کہ تو جناب سیدہ یہی کہہ رہی ہے کہ تمہارے اندر کراہت ہے، تم قبول نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو، تم خود نہیں چاہتے کہ اس نظام کی طرف آؤ، اور پھر بہانے پیش کرتے ہو کہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو پتا نہیں تھا، یہ تو ایران میں آ سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں تو سنی اتنے زیادہ ہیں، شیعہ بہت کم ہے، کیسے ہوگا، کون ولی بنے گا، کون ولی فقیہ بنے گا، یہ سارے سقیفے والی باتیں، یہ آ کر کے باتیں کرتے ہو بجائے اس کے کہ سیدہ کے راستے کو چنو. اگر تم 40 ملین براءت کر لو نظام سے, اس نظام پہ اثر نہیں ہوگا کہ 40 ملین افراد ایک مملکت کے اگر براءت کر لے, یعنی نظام قبول نہیں ہے. زکات تم نے معاف کروائی نا, کروا لی نا زکات معاف, تو نظام کا انکار نہیں کر سکتے. کر سکتے ہو لیکن خود نہیں کرنا چاہتے, یہ خود وہاں سے منوسلوا ملتا ہے, خود وہاں سے نعمتیں لینی ہے, خود وہاں سے ٹھیکے لینے ہیں, خود وہاں سے اپنی دکانیں چلانی ہے. جب علی جیسا کوئی آ جائے گا تو تمہاری دکانیں تو نہیں چلے گی, تب تو نہیں چلے گی تمہاری دکانیں, پھر علی کے پیچھے چلنا پڑے گا. مشکل یہی ہے کہ علی جیسے کے پیچھے چلنا آسان نہیں ہے. ان اصولوں پہ, ان مسیروں پہ جس پہ علی لے کر کے چلیں گے اس پر چلنا آسان نہیں ہے, اسی لیے قبول نہیں ہے علی. آج الجل الجل کہنا خوب ہے امام زمانہ کے لیے, لیکن امام زمانہ جب آئیں گے اس وقت چلنا بہت سخت ہے امام کے پیچھے. امام نے آ کر کے کیا کرنا ہے, الیکشن تو نہیں کرنا ہے نا, یہی راستہ دکھانا ہے جو ان جدہ کا راستہ ہے. وہ امام زمانہ جو کہے کہ فاطمہ ہماری جدہ میرے لیے اسواں ہے, تو وہ اپنے اسواں کے راستے پر چلیں گے یا آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اس وقت کیا کرو گے تم؟ بہانے پیش کرو گے, دلائل لے کر کے آؤ گے؟ آج تمہارے پاس دلائل نہیں ہے, کسی غیر معصوم عالم کے سامنے بیٹھ کر دلائل نہیں ہے تمہارے پاس کہ ہم غیر اسلامی نظام کو قبول کر سکتے ہو, تم امام زمانہ کے سامنے کیا دلیل دو گے؟ دے نہیں سکتے ہو کوئی دلیل. تم لبس المولا لبس العشیر, جیسے تمہارے مولا ہے ویسے ہی تم بھی ہو, ویسے ہی تم ہو. افسوس ہوتا ہے بہت, ایک طرف سیدہ کا غم مناتے ہیں, سیدہ کا میلاد مناتے ہیں ہم, لیکن تاغوت قبول ہے. ہندوستان میں الیکشن آتے ہیں, مولوی بیٹھ جاتے ہیں کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. کیا ربط ہے تمہارا ان سے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان فاسقوں کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان فاسدوں کے ساتھ؟ کیا ربط بنتا ہے تمہارا کہ تم بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرو کہ چور کو ووٹ دیں یا قاتل کو ووٹ دیں؟ کیا ہے تمہارا رب؟ کچھ بھی نہیں. 200 ملین ہو تم, 200 ملین کم نہیں ہو. 200 ملین اپنی شناخت نہیں بنا سکتے, 200 ملین محکوم زندگی گزارے, اپنی آئیڈینٹی نہیں پیش کر سکتے. جتنے محکوم ہوں گے اتنا اور دبایا جائے گا, اتنا اور دبایا جائے گا. پہلے تمہیں روکتے تھے نظام لانے سے, تمہیں روکتے تھے حکومت میں آنے سے, اب تو تمہارے شکموں پر تک پابندی لگا دی ہے کہ یہ گوشت نہیں کھا سکتے. بات تو نہیں رکتی نا, یہاں تک پابندی آ گئی ہے. اور پھر تم بیٹھے ہو کہ کس کو ہم دیں, کون آ کر کے ہمارے لیے حالات ٹھیک کرے؟ یہ تو نہیں ٹھیک کرنے والے, یہ تو دنیا پرست طاغوت کفار مشرکین ہیں. ان سے آرزوئیں لگا کے بیٹھتے ہو وہاں, ان کی خدمات کرتے ہو, ان سے توقعات رکھتے ہو. اللہ پہ نہیں ہے توکل تمہارا, وہ خدا جو تمہیں رزق دیتا ہے, وہ خدا جس نے تمہیں حیات دی ہے, وہ خدا جس نے تمہارے لیے اتنی فراوان نعمتیں دی ہیں, تمہیں اس کے وعدے پر ایمان نہیں ہے؟ نہیں ہے تمہارا ذرا سا ایمان خدا کے وعدوں پر نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور مستضعفین کو امامت دے گا؟ دنیا کے وعدوں پر پورا ہے, انہوں نے وعدہ کیا کہ پینشن دیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد, ساری زندگی خدمات کرتے ہو. خدا نے وعدہ کیا ہے امامت دوں گا, اس وعدے پر ایمان نہیں ہے. خدا نے وعدہ کیا براءت کرو میں تمہیں برکات دوں گا, اس پر اے ایمان نہیں ہے. کتنے دور ہو الہیت سے, کتنے دور ہو خدا سے. کیوں علی فرماتے تھے فاطمہ کے لیے؟ رسول اللہ نے پوچھا جب تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہا خدا کی عبادت میں بہترین شریک پایا. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کھانا اچھا بناتی ہے، کچن میں اچھا پایا، گھر کی سب کام کاج میں اچھا پایا. کہا عبودیت ہے خدا میں، جیسا علی ہے، جیسی علی کی عبودیت ہے، علی کو ویسا ہی شریک ملا، ویسا ہی شریک. فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا علی کے سوا، اور علی کا کوئی کف نہیں ہے فاطمہ کے سوا. دونوں عبد خدا ہے، عبودیت ہے. اور عبودیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبودیت یعنی یہی کہ اپنے خدا کو صرف کے عبد بن جاؤ، خدا کی ملکیت کو قبول کرو، خدا کی مالکیت کو قبول کرو، کسی اور کو اپنا مالک نہ بناؤ، صرف اللہ کی طرف، صرف خدا کے لیے. کیوں کیوں اتنے کم ظرف ہیں ہم؟ کیوں اتنا کم ایمان ہے ہمارا؟ ہمیں کیا خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے کہ اللہ دے سکتا ہے؟ ہمیں دے سکتا ہے نا خدا. خدا ٹرمپ کو دے سکتا ہے، خدا بش کو دے سکتا ہے، خدا اپنے پیروکاروں کو نہیں دے سکتا. تو کیوں نہیں ہے ایمان؟ کیوں تاغوت کے دروں پہ جاتے ہو؟ کیوں ان سے جا کر کے فریادیں کرتے ہو؟ کیوں ان سے توقعات رکھتے ہو؟ نعم المولا، کتنا خوب مولا ہے تمہارا خدا، کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مولا ہے اللہ تمہارا. کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ کیوں اس کی ولایت میں نہیں آتے؟ کیوں اللہ سے تمسک نہیں کرتے؟ سیکھیں فاطمہ سے. کچھ نہیں تھا فاطمہ کے گھر میں، لیکن پھر بھی سب کچھ تھا. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے. یہ سیدہ کے جو القاب، انشاءاللہ کل مختصر سی فرصت ہوگی، میں کچھ القاب کو کھولنے کی کوشش کریں گے جناب سیدہ کی، کہ یہ لقب کیوں خدا نے دیے فاطمہ کو؟ کیوں فاطمہ صدیقہ ہے؟ کیوں فاطمہ راضیہ ہے؟ کیوں فاطمہ مرضیہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہمیں. اگر سمجھ میں آتے تو ہمارے گھر میں اپنی بچیوں کے نام ہم یہی رکھتے، ٹی وی ڈراموں سے نام چن کر کے نہیں نکالتے، انٹرنیٹوں سے نام چن کر کے نہیں نکالتے، ایسے ایسے نام ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، کوئی ربط نہیں ہوتا جس کا. کیونکہ سیدہ کے یہ القاب نہیں سمجھ میں آئے کہ کیا ہے. کیوں طاہرہ ہے؟ یہ سیدہ کا کردار ہے. یہ یوم ولادت ہے، شب ولادت ہے، اس شب میں انسان رجوع کرے خدا کی طرف اور کہے پروردگار میں اپنی زندگی میں سیدہ کو اسوہ بنا لوں، مجھے توفیق دے کہ میں جناب سیدہ کے راستے پر چلوں، مجھے توفیق دے اللہ کہ میں اس راہ پر چلوں، اور جو اس راہ پر چل رہے ہیں میں ان کی نصرت کروں. ہر کام انسان خود نہیں کر سکتا، خدا نے مومنین کو ایک امت بنایا ہے. امت یعنی ایک کل کا جز، ایک کل ہے اس کا جز بنے. یہ بڑی بڑی گاڑیاں آپ چلاتے ہیں نا یہاں پر، یہ گاڑی میں کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پارٹ ہوتے ہیں نا. بعض اوقات ہوتا ہے گاڑی رک جاتی ہے، پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا فلٹر اندر سے خراب ہو گیا ہے، یا ایک چھوٹا سا اس کا گیئر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور پوری گاڑی رک جاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پارٹ ہوتے ہیں جو لینے جائیں گے آپ بازار میں، شاید اس کی قیمت ایک دینار ہوگی، لیکن پوری گاڑی کو روک دیتا ہے وہ، پوری پورا کل اس جز کی وجہ سے رک جاتا ہے. عزیزان نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا مزدور ہوں. نہ، آپ جز بن سکتے ہو اس کل کا، جز بن سکتے ہو اس کل کا، جز بننا ہے ہم نے، کل کا جز بننا ہے، حصہ بننا ہے اس کا، تاکہ یہ گاڑی آگے چلے، تاکہ یہ نہضت آگے چلے. ایسے ہی ہوتا ہے. آج الحمدللہ خدا نے لطف کیا، یہ برکت امام خمینی ہے، برکت انقلاب اسلامی ہے، یہ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک نہضتی سلسلہ، ایک تحریکی سلسلہ چل پڑا ہے. اب یہ برادران اعلان فرماتے ہیں یہاں پر اکثر، ویسے ٹی وی چینل کے حوالے سے، ویسے ٹی وی چینل پر تقریباً ایک مہینے سے ایام فاطمہ کے ہر دن پروگرام چل رہے ہیں. اگر ایک مہینہ یہ خواتین گھر میں بیٹھ کر کے بجائے فیس بک اور انٹرنیٹ اور چیٹنگ اور ان چیزوں کے، ٹی وی سے تمسک کر لیتی، اس ویسے ٹی وی سے تمسک کر لیتی تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا، بہت کچھ سیکھ لیتی، بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی جناب سیدہ کے حوالے سے. یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آسانی سے آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق انہی دینی پیغامات کو پہنچایا جائے، تاکہ میڈیا جس طرح سے آپ کو رغبت دلا رہا ہے باطل کی طرف، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے حق کی طرف راغب کیا جائے. یہ اس لیے ہے یہ چینل، اور یہ چینل ایسے نہیں ہے کہ بٹن آن کر دیا اور شروع ہو جاتے کہیں سے. اس کے پیچھے بڑی زحمتیں لگتی ہیں، دن رات ٹیم کام کرتی ہے. یہ کوئی کمرشل چینل تو نہیں ہے کہ چند ایڈورٹیزمنٹ لگا دے صابن کے، شیمپو کے، اور کئی کروڑ روپے آ جائیں اور چینل چلتا رہے. نا، یہ تو الہی کام ہے، کمرشل تو نہیں ہے، کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے، کوئی بزنس تو نہیں ہے. اس میں مالی سرمایہ بھی چاہیے، اس میں انسانی نیرو بھی چاہیے. کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ کے گھر تک یہ پیغام پہنچ جائے. اب اس سے زیادہ کیا اور کوئی کر سکتا ہے؟ گھروں تک پیغام پہنچا دیا. اب آپ کا کام ہے کہ اس کے ناظرین تو بنے کم از کم. اگر اس میں تعاون نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے، ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے، ہر طریقے سے تعاون کرے، مالی جو بھی بن سکے تعاون کرے اس میں. اگر نہیں کر سکتے تعاون، تو کم از کم، کم از کم اس کے ناظرین بنے، اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی خواتین کو اس کا ناظرین بنائیں، بٹھائیں، ان کو دکھائیں. ایک فیملی چینل ہے، اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہے، اس میں کوئی بے شرمی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. اور فکری اور نظریاتی باتیں، کوئی نظریاتی انحراف بھی نہیں ہے کہ آپ کی ذہنوں کو گمراہ کیا جائے، جو بہت سے اس وقت دین کے نام پہ چینل چل رہے ہیں جو گمراہی پھیلاتے. یہ آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اس سے مستفید ہو. ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے موبائل فون پر اس کے اپلیکیشن موجود ہیں، سارے اینڈرائڈ، ایپل، ہر ایک پہ موجود ہیں اپلیکیشن اس کے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے لائیو، ہر طریقے سے آپ کے دسترسی میں ہے ایک چیز. مستفید ہوں اس سے، دیکھتے رہیں اس کو مسلسل، تاکہ علمی سطح بڑھے، معرفت بڑھے، انسان کی ہدایت یافتہ ہو انسان، تاکہ کل کو کوئی آ کر کے ہمیں گمراہ کرے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے. ہم گمراہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح راستہ کیا ہے. بھیڑ چال کی طرح چل پڑتے، شخصیتوں کے پیچھے چل پڑتے، داڑیوں کے پیچھے چل پڑتے، اماموں کے پیچھے چل پڑتے، اباؤں کے پیچھے چل پڑتے، تنظیموں کے پیچھے چل پڑتے، کیونکہ نہیں ہوتے، حق شناس نہیں ہے. حق شناس کیسے ہوں گے؟ جب علم، معرفت، آگاہی بڑھے گی تب حق شناس ہوں گے. اور اس کا منبع کیا ہے؟ استاد بزرگ نے، استاد محترم نے اپنی ساری زندگی وقف اسی کام کے لیے کر دی ہے. اس طرح کے درد مند رہبر نہیں ملتے ملتوں کو، جو درد کے ساتھ کام کریں، جس کا ویژن وہی، نگاہ بلند ہو، اتنی بلند ہو کہ آنے والے کئی سو سال تک کے نظرے ہوں کہ ایک قوم کو کیا سرمایہ چاہیے آنے والی نسلوں کو، جس کی نظریں وہاں تک ہو. فاطمہ کی نگاہ بلند تھی، یہ کلمات فاطمہ نے اس لیے بیان کیے کہ 1400 سال کے بعد کوئی سن کر کے اسے برپا کرے گا، اسے احیاء کرے گا. یہ استاد کی بھی یہی نگاہ ہے کہ آج شاید وہ چیز نہ ہو، لیکن ایک ایسا زیر ساخت، ایک ایسا انفراسٹرکچر، ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ حق آپ تک پہنچے. اپنے بچوں کو بھیجے اس حوزے میں، اپنے سب سے زیادہ اہل بچے کو بھیجے، تاکہ ہر گھر سے ایک عالم نکلے. یہ کیوں ہم نے سوچ لیا ہے کہ پورے شہر میں سے چار عالم نکلنے چاہیے؟ کیوں ہر گھر سے ایک عالم نہ نکلے؟ عالم تو وہ نہیں صرف جو ممبر پہ جا کر کے بیٹھے، عالم تو ہر جگہ ضرورت ہے نا۔ یہ تو نہیں آپ کہتے شہر میں ایک ہسپتال کافی ہے، ہر محلے میں ہر علاقے میں ایک ڈاکٹر چاہیے نا آپ کو، کیوں نہ ہو ہر گھر سے؟ چاہیں اس کی طرف بھیجیے اپنی اولاد کو، یہاں پر ڈاکٹر بنائیں، ان کو عالم بنائیں، تاکہ آ کر کے گھر کی اصلاح کرے، خاندان کی اصلاح کرے، محلے کی اصلاح۔ ایسے ہی ایسے کارواں چلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ یہ معجزاتی کام نہیں ہے جو ایک دن میں ہو جائیں گے، تبدیلی ایسے ہی آئے گی جب ہر جگہ ایک فکر ہوگی، ہر جگہ وہی بات ہوگی، وہی جہت ہوگی، تب دیکھیں خود بخود ہو جائے گا یہ کام۔ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایک دن پرچم ولایت آپ کی سرزمین پہ بلند ہو جائے گا۔ یہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، ایمان رکھے خدا پر، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھے، خود کوشش کرے۔ سیدہ سے زیادہ ہم مجبور نہیں ہیں، اس حالت میں بھی سیدہ نے کوشش کی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا کام کوشش ہے، ہم مکلف کوشش ہے، اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اپنے دن رات۔ اقبال فرماتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اقبال کا ایک شعر ہے فارسی میں، کہ میرے ہفتے، ہفتے کا دن، ہفتہ یعنی چھٹی کا دن، جمعہ، آپ کیا جمعہ چھٹی ہے، کہا میرے ہفتے کے دن، ہفتے کے چھ دن جو ہوتے ہیں، جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں، چھ دن کام کرتے ہیں اور ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ میرے ہفتے کے چھ دن میرے جمعہ کے دن سے شرمندہ ہے۔ یعنی جمعہ کا دن جو دن آرام کا ہوتا ہے، بستر میں سونے کا ہوتا ہے، میں اس دن اتنا کام کرتا ہوں کہ چھ دن باقی شرمندہ ہوتے۔ یعنی یہ سب چیزیں نکال دیں زندگیوں سے، اگر نظام لانا ہے اس طرح کی محنت کرنی ہے، آرام پسندگی، آرام طلبی، آسائش پسندگی چھوڑے۔ کم من قلیل، ایک اقلیت سے خدا کام لیتا ہے، وہ اقلیت بننا ہے، اور اکثریت پھر اس اقلیت کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یہ وہ راہ ہے، یہ وہ مسیر ہے، یہ وہ سنت ہے، یہ وہ سنن ہے جو خدا نے پیش کی ہے قرآن میں، اور یہ ہوگا۔ اللہ نے اپنا بقیت اللہ منتظر اسی لیے رکھا ہے کہ یہ ہونا ہے ایک دن، یہ علامت ہے، یہ ہمارے لیے گارنٹی ہے اس چیز کی کہ تمہارے لیے امام ریڈی ہیں، تم امت بنو، بیدار ہو جاؤ، وہ ریڈی ہے، وہ تیار ہے۔ یہ تو ایک حجت تمام ہے نا، امام حجت ہے، وہ حجت تمام ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہے، یہ ہونا ہے، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا۔ اور یہی چیزیں، یہی آرزوئیں ہمارے دل میں اس شب ولادت میں ہونی چاہیے کہ جناب سیدہ کی ولادت ہے، یہ صدیقہ کی ولادت کا دن ہے، کوثر کی ولادت ہے، یہ اس دن میں خدا سے کثرت مانگے، کوثر طلب کرے، اولاد ایسی دے جس کے ذریعے ہدایت میں کثرت ہو۔ ہر چیز خدا اگر کثرت ہر چیز میں دے، وہ دین کے کام ہو۔ وہ جناب سیدہ نے فرمایا، اگر علی کچھ اپنے لیے لیتا ہے تو بھی اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے۔ یہی ہماری زندگی ہو، یہی سیرت فاطمہ ہے، یہی سرمشق فاطمہ ہے جس کی پیروی کرنی۔ انشاءاللہ دعا کرتے خدا بند متعال سے کہ اللہ آپ سب کو کامیابی دے، ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس مقام مفلحون پر فائز کریں۔ پروردگار ہمارے جو رہبران ہیں بالخصوص مقام موسم رہبری، اور دیگر ہمارے قومی رہبران بالخصوص استاد محترم اور طلاب عروۃ الوثقی اور دیگر وہ شخصیتیں جو دنیا میں کہیں پر بھی ہو، جو دین کی خدمات دے رہی ہیں، جو اس وقت دین کی خدمات اور ولایت کے خاطر مصائب میں بھی ہیں، پروردگار ان علماء حقانی کی بھی حفاظت فرما، ان کی مشکلات سے ان کو نجات دلا، ان کی ملتوں کو، ان کی قوموں کو اور محکم کر، پروردگار ان کی امیدوں کو مضبوط فرما، پروردگار ان سرزمینوں کے اوپر بھی جلد از جلد پرچم ولایت، ولایت کا سایہ ان سرزمینوں پر بھی ہو، پروردگار انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، پروردگار جو منحوس عزائم اس وقت جو دشمن کے ہے تشیع کے لیے، پروردگار ان سارے عزائم کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو انہی پر پلٹا دے۔ پروردگار جو مبارزان دین ہیں، جو اس وقت دین کے میدان میں دین کے مقدسات کی دفاع کر رہے ہیں، اے پروردگار ان مدافعان حرمین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا جان، مال، اموال، نفس، اولاد، ہر چیز جو تو نے دی ہے، سب سے پہلے ہمارا ایمان اتنا محکم کر دے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تیرا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی تیرا ہے وہ تیری راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بالہا و بانہا و سر المستعدہ فیہا، پروردگار جو فاطمہ کا واسطہ، پروردگار ہمیں تمہاری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لے۔ جس طرح سے تو نے فرزند فاطمہ کو اپنی دین کی راہ میں لگایا، پروردگار ہمیں بھی ان کے پیروکار بناتے ہوئے دین کی راہ میں لگا۔ ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین شہداء اسلام، شہداء انقلاب اسلامی، بالخصوص امام شہداء، امام راحیل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔